الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حرام و حلال سے متعلق جس گفتگو کا چند ہفتے قبل آغاز ہوا اور جس کو درسن ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں کہ انسان کے بنیادی عقائد، اس کے اعمال، اخلاقیات اور معاشرتی اور اجتماعی طور پہ جن چیزوں کا وہ شکار رہتا ہے یا جن چیزوں سے اس کا پالا پڑتا ہے، ان اشیاء سے متعلق شریعت نے کن کن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اور کن کن چیزوں کو مکروہ قرار دیا ہے اور کن کن چیزوں کو مباح، حلال اور جائز قرار دیا ہے، اس سلسلے میں آج ہماری گفتگو کا آغاز علم سے متعلق ہے کہ علم سیکھنا اور سکھانا اور اس سے متعلق چند اہم امور کی نشاندہی. یہ چیز ہم سب جانتے ہیں کہ شرعی علم بقدر ضرورت سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، جیسا کہ خود سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، شرعی اور ضروری علم کا حاصل کرنا بقدر ضرورت یہ ہر مسلمان پر فرض ہے. اور یہ علم اللہ کی رضا کے لیے ہو، اس کی خوشنودی کے لیے ہو اور مخلوق کی صحیح رہنمائی کے لیے ہو، شہرت، ریاکاری اور دنیا کمانے کے لیے نہ ہو اور اس علم کو ذریعہ معاش نہ بنایا جائے. اور علم ہی کے ضمن میں ہم یہ چیز بھی سمجھ لیں اور جان لیں کہ اصل علم وہ تو دینی علم ہے، اب باقی دنیاوی علوم ان کو فن یا فنون، ہنر کہا جا سکتا ہے اور مجازن ان پر بھی علم کا اطلاق ہو سکتا ہے. اور ان علوم کا سیکھنا بھی ضروری ہے اور اس نیت سے سیکھا جائے کہ اللہ کی مخلوق کو اس سے فائدہ ہو. یعنی دینی علوم جن کا سیکھنا فرض ہے، اسی طریقے سے دنیاوی علوم کا سیکھنا بھی فرض ہے، کیونکہ اگر دنیاوی علوم کو مسلمان ترک کر دیں گے تو غیر مسلم قومیں اس میدان میں آگے نکل جائیں گی اور دنیا کی قیادت ان کے ہاتھ آ جائے گی، جس طریقے سے کہ آج کل صورتحال کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ جتنے علوم ہیں ان تمام علوم کا آغاز اور ابتدا مسلمانوں نے کی. تمام سائنسدان جو بنیادی طور پہ جنہوں نے سائنس کے بنیادی اصول وضع کیے اور سائنس کی بنیاد رکھی، اس علم کو انہوں نے ایجاد کیا جو اس کے موجب تھے، وہ سارے کے سارے مسلمان تھے. لیکن بعد میں جب ہمارے ہاں یہ بگاڑ پیدا ہوا کہ دین کی تعلیم اور دنیا کی تعلیم الگ الگ کر دی گئی، تو اس سے ہمیں جہاں اور نقصانات اٹھانے پڑے، وہیں ایک نقصان ہمیں یہ اٹھانا پڑا کہ دنیاوی ترقی اور ٹیکنالوجی کی ترقی میں یہود اور نصارہ آگے نکل گئے اور قیادت انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لی اور مسلمان اس علم کو مسلمانوں نے ترک کر دیا. اس بات کو آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اسلام میں دنیا داری اور دینداری کی کوئی قید، تمیز اور اس کا الگ پن نہیں ہے. کوئی بھی مسلمان دنیا دار نہیں ہوتا اور کوئی بھی مسلمان بنیادی طور پہ صرف دیندار بھی نہیں ہوتا، اس لحاظ سے کہ وہ دنیا کی حلال اور مباح چیزوں کو ترک کر دے. ہر مسلمان دنیا دار بھی ہے اور ہر مسلمان دیندار بھی ہے. جتنی حلال اور جائز دنیا کی ضرورت ہے، اس کا حصول ہر مسلمان پہ فرض ہے، دنیا کے جائز اور حلال ظاہری اسباب کو اختیار کرتے ہوئے. اور چونکہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھتا ہے، اللہ کی حدوں کو نہیں توڑتا، حرام سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے اس لیے اس کی دینداری متاثر نہیں ہوتی. تو یہی معاملہ ہر شعبے میں ہے کہ مسلمان جہاں دینی علوم حاصل کریں جو کہ بنیادی فرض اور ذمہ داری ہے, اس لیے کہ حلال اور حرام کا اگر علم مسلمان کو نہیں ہوگا تو وہ بہت سارے مسائل میں غلط راستوں کو اختیار کر سکتا ہے اور ہوائے نفس کے پیچھے چل کے دنیا و آخرت کا خسارہ مول لے سکتا ہے. اس لیے فرمایا کہ علم کسی بھی قسم کا ہو اس کو حاصل کیا جائے اور نیت اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی اور اس کی مخلوق کی رہنمائی اور فلاح و بہبود اور مخلوق کو فائدہ پہنچانا ہو, اس نیت سے کسی بھی علم کا حاصل کرنا یہ مباح اور حلال ہے, حرام نہیں ہے. اور حالات کا تقاضا ہو اور کسی ملک کے مخصوص ماحول ہو, یعنی کسی ملک کا اپنا مخصوص ماحول ہو اور اس ماحول میں مسلمانوں کو غیر مسلموں یہود و نصارہ اور دوسرے غیر مسلم ان سے مسلمانوں کا مقابلہ ہو, تو اس صورت میں علماء اجتہادی رائے کو اختیار کرتے ہوئے ہر اس علم کے حصول اور ہر اس علم کے سیکھنے کو فرض اور ضروری قرار دیتے ہیں جو اس ماحول اور اس معاشرے اور اس ملک اور اس علاقے کے مسلمانوں کی ترقی اور فلاح اور کامیابی کے لیے مفید اور ضروری ہو سکتا ہے. اس معاملے میں نہ تو بالکل انسان نرمی اختیار کرے کہ محض اور صرف دنیاوی علوم حاصل کرے اور دین کے علوم, قرآن کے علوم, حلال اور حرام کے علوم کو بالکل ترک کر دے جیسا کہ بہت سارے مسلمان اس وقت کر رہے ہیں, اور نہ اس میں اتنی زیادتی اور سختی اور شدت ہو کہ یہ فتویٰ دیا جائے کہ انگریزی حرام ہے اور یورپ میں جا کے پڑھنا یہ حرام ہے اور جدید ٹیکنالوجی کا علم حاصل کرنا یہ حرام ہے اور سائنس حرام ہے, یہ بھی زیادہ. خیر الامور اوسطھا, میانا روی اس کا سبق ہمیں اسلام نے سکھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا سبق اور درس دیا. علم چونکہ یہ بڑا وسیع میدان ہے تو ہم قرآن سے آغاز کرتے ہیں کہ قرآن کا جو علم ہے یعنی قرآن کے الفاظ کے معانی اور اس کی تفسیر کو بیان کرنا, اس بارے میں علماء کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ تفسیر بالرائے یہ حرام ہے. یعنی کوئی شخص اپنی مرضی سے کوئی تفسیر بیان کرتا ہے یہ حرام ہے. یعنی کسی شخص کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کسی کلمے, کسی جملے یا کسی لفظ کی تفسیر بیان کرے الا یہ کہ اس کی تفسیر خود قرآن نے بیان کی ہو, حدیث میں موجود ہو, صحابہ یا تابعین سے کوئی چیز اس بارے میں منقول ہو. اور اسی طرح علم کے حلال اور حرام میں یہ بات بھی, یہ علم کے حلال اور حرام میں یہ بات بھی ہمارے سمجھنے کے لیے ہے کہ کسی بھی بات کی, علمی بات کی اللہ تعالیٰ کی طرف چھوٹی نسبت کرنا یہ بھی حرام ہے. اور قرآن میں مختلف مقامات سے اس چیز کو سب سے بڑا ظلم کہا گیا ہے کہ کوئی شخص اپنی کسی غلط بات کو اللہ کی طرف منسوب کرے اور یہ کہے کہ اللہ نے یوں فرمایا ہے. اور اسی طرح کسی حدیث کو, جھوٹی اور موضوع حدیث کو سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف منسوب کر کے کہنا کہ حدیث میں آیا ہے کہ آپ نے فرمایا اور یہ جھوٹی حدیث ہو, یہ بھی حرام ہے. اور قرآن کی تفسیر سے متعلق اس چیز کا جاننا ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ قرآن کی کسی آیت, کسی حکم یا کسی مفہوم کے بارے میں اختلافات یا اختلاف پیدا کر کے آپس میں جھگڑنا یہ بھی حرام ہے. کیونکہ متفق علیہ حدیث میں ارشاد فرمایا اقرأ القرآن ما اختلف علیہ قلوبکم فإذا اختلفتم علیہ فقوموا, اس وقت تک قرآن کا درس اور تدریس جاری رکھو جب تک تمہارا اس بارے میں اتفاق ہو, تمہارا دل اس کو قبول کرے. جب کہیں تم ایسا دیکھو کہ قرآن کی آیات اور تفسیر اور ترجمے کو بنیاد بنا کے مسلمانوں کو آپس میں لڑایا جا رہا ہے اور مسلمانوں کو تقسیم کیا جا رہا ہے اور اس قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں جن کا اللہ سے اور اس کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام سے اور قرآن سے اور دین سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو اس قسم کی مجلس اور اس قسم کے لوگوں کو چھوڑ دو, اٹھ جاؤ. تو قرآن یہ وجہ انتشار نہیں ہے جیسا کہ بہت سارے لوگوں نے اس کو وجہ انتشار بنا لیا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں ہر فرقے کا آدمی اپنی ہر غلط سلط بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اسی قرآن کی آیات کو پیش کرتا ہے اور اس کا غلط ترجمہ اور غلط مفہوم بیان کرتا ہے، اور بعض اوقات اس کو ظلم کی حد تک لوگ اتنے دور لے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ان آیات اور اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کو گویا کہ وہ اپنی طرف سے صادر کر رہے ہیں اور اپنی طرف سے حکم دے رہے ہیں، اور یہ ظلم عظیم ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا. اسی طرح قرآن کی کسی آیت، کسی حکم یا مسئلہ، اس کے بارے میں شک و شبہ اگر دل میں پیدا ہوتا ہے یہ بھی حرام ہے، اور کسی بھی آیت یا حکم کا مذاق اڑانا یہ بھی حرام ہے. اور یہی معاملہ حدیث کے علوم کے بارے میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کا، کسی حکم کا، کسی قول کا، کسی فعل کا مذاق اڑانا یہ بھی حرام ہے، بلکہ جمہور علماء نے اس کو کفر قرار دیا ہے. اور اسی طریقے پہ قرآن کے علم اور قرآن سے متعلق جو حرام امور ہیں ان میں فرمایا کہ یہ بھی حرام ہے کہ قرآن کی اختلافی اور متشابہات والی آیات کو اچھالا جائے اور اس بارے میں بحث کی جائے. جس طریقے پہ بعض جاہل اور احمق لوگ اس بحث میں مبتلا ہوتے ہیں کہ استواء علی العرش کیا ہے، تو قرآن میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ رونق افروز ہوتے ہیں، استواء علی العرش کیا ہے. اس قسم کے مسائل کو اچھالنا جو کہ اختلافی مسائل ہیں اور جن سے کسی کو فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ عام آدمی تو اس مسئلے کو سمجھتے ہیں یعنی سمجھنے سے بھی قاصر ہے، لوگوں کے سامنے اس قسم کے مسائل کو بیان کرنا، ارشاد فرمایا کہ یہ بھی حرام ہے. اور علم کے حرام امور سے متعلق یہ بات بھی حرام ہے جس کو تفصیل سے ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 159 میں بیان کیا کہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، کہ اپنے علم کو چھپایا جائے. جہاں علم کا ظاہر کرنا ضروری ہو وہاں علم کو اور کسی دینی مسئلے کو اگر چھپایا جاتا ہے یہ بات بھی حرام ہے. عقائد سے متعلق جو حرام امور ہیں اور وہ حرام امور کے جو معاشرے میں بہت زیادہ عام ہیں، ان میں ایک حرام کام زمانے کو برا کہنا ہے. اس طریقے پہ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ کیا کریں، وقت بہت خراب آ گیا ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ آج کل زمانہ بہت خراب ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ بہت خراب وقت ہے، بہت خراب زمانہ ہے، کوئی کسی کی نہیں سنتا، چھوٹے بڑوں کا ادب نہیں کرتے اور بڑے چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتے، اتنا خراب اور برا زمانہ آ گیا ہے. تو جاہلیت میں عربوں کی بھی یہ عادت تھی کہ وہ زمانے پہ الزام لگایا کرتے تھے، جیسا کہ سورہ جاسیہ اور بعض اور مقامات پہ اللہ نے اس بات کو بیان کیا ہے. سورہ جاسیہ میں ہے، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ما ہی الا حیات الدنیا نموت ونحیا وما یهلکنا الا الدهر، زمانے کو برا بھلا کہتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے منع کیا. متفق علیہ حدیث میں ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث قدسی ہے، کہ اللہ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ یؤذین ابن آدم، آدم کا بیٹا مجھے اذیت پہنچاتا ہے. یعنی یہ اللہ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان مجھے اذیت پہنچاتا ہے، مجھے تکلیف پہنچاتا ہے. یسب الدہر وانا الدہر، زمانے کو برا کہتا ہے، زمانہ تو میں ہوں، بید الامر اقلب اللیل والنہار، سارے کام تو میرے ہاتھ میں ہیں، میں ہی رات اور دن کو تبدیل کرتا ہوں، رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات. تو فرمایا کہ زمانے کی گردش اور زمانے کا تغیر اور تبدل یہ تو میرے حکم سے ہوتا ہے. تو زمانے کو برا کہنا مجھے برا کہنا ہے. تو سب دہر یعنی زمانے کو برا کہنا، وقت بہت خراب ہے، زمانہ بہت خراب ہے، یہ حرام جملہ ہے، اور اس سے بچنا اور پرہیز کرنا چاہیے. اجتماعی برائیوں اور حرام امور میں یہ امر بھی بڑا مشہور ہے اور یہ حرام ہے کہ خودکشی کی جائے، کہ بعض لوگ دنیا میں حالات یا کسی اور وجہ سے تنگ ہو کے خودکشی کر لیتے ہیں، یہ بھی حرام امر ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما، اور یہ اس لیے حرام ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو مخلوق کے لیے پسند نہیں کرتا کہ جس چیز کا مالک و مختار میں ہوں اس کے بارے میں کوئی شخص یہ دعویٰ کرے اور میری اس الوہیت اور ربوبیت اور اس کام میں اپنے آپ کو میرا شریک بنانے کی کوشش کرے. اور اس لیے بھی حرام ہے کہ اس دنیا میں جو شخص بھی ہوتا ہے اس کی زندگی صرف اسی سے عبارت نہیں ہوتی، اس کی زندگی سے کئی اور زندگیاں اور کئی اور لوگ اس سے متعلق ہوتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ اس چیز کی اجازت ہم انسان کو نہیں دیتے کہ وہ اپنی جان کو تکلیف پہنچائے یا خودکشی کرے. اور احادیث میں یہ بات منقول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص خودکشی کر کے مرتا ہے اس کو جہنم میں یہ سزا ملے گی کہ جس طریقے پہ اس نے دنیا میں اپنے آپ کو قتل کیا تھا اس کو یہ حکم دیا جائے گا کہ تم اسی طریقے پہ جہنم میں اپنے آپ کو قتل کرو. اگر کسی شخص نے دریا میں چھلانگ لگا کر اپنے آپ کو ہلاک کیا تو اس کو جہنم میں مسلسل یہی سزا ملتی رہے گی کہ وہ سمندر میں دریا میں اس سے کہا جائے گا کہ اپنے آپ کو پھینکو، اور پھر اس کو نکالا جائے گا اور پھر اس سے کہا جائے گا کہ اپنے آپ کو اس دریا میں پھینکو، اور یہ عمل مسلسل اس کے ساتھ کیا جاتا رہے گا. اسی طرح اگر کسی شخص نے کسی اور طریقے پہ اپنے آپ کو ہلاک کیا تو اس کو یہی سزا جہنم میں مسلسل ملتی رہے گی، اس لیے کہ اس نے دنیا میں اپنے لیے اس سزا کو خود پسند کیا اور منتخب کیا. وہ امور کے جن کا تعلق اجتماعیات اور عقائد سے ہے، ان میں ایک حرام کام یہ ہے کہ اللہ کی ذات سے امید اور اس کی ذات سے خوف، اس بارے میں افراد تفریق کرنا. یعنی یا تو یوں ہو جس طریقے پہ کہ اس وقت بہت سارے لوگوں کی عادت ہے کہ وہ میرے خوف کو اپناتے ہیں اور اس چیز کو دوسروں تک پھیلاتے ہیں، یعنی صرف خوف، اللہ کی رحمت کو وہ نہیں مانتے اور رحمت والے موضوع کی طرف آنا نہیں چاہتے، صرف ڈرنے ڈرانے کی بات کرتے ہیں کہ جہنم کا عذاب اتنا بڑا ہے اور یہ اور وہ ہے. تو اللہ کی جو امید ہے، اللہ کی رحمت کی امید، اللہ کی مغفرت کی امید، اس امید سے وہ لوگوں کو مایوس کرتے ہیں. اور مایوسی اس لیے بڑا جرم ہے کہ یہ ابلیس کا وہ عمل ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا. مایوس ابلیس کو ابلیس اس لیے کہتے ہیں، اس کا معنی ہی مایوسی ہے. اس نے اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے مایوس سمجھا اور مایوس بنا لیا، اس لیے یہ امر بھی حرام ہے. اللہ کی رحمت کی امید رکھی جائے، جس طریقے پہ سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ یہ ارشاد فرماتا ہے، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا. اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جو ایک نیکی لے کے آئے گا اس کا بدلہ اجر اور ثواب 10 کی صورت میں میں دوں گا، او ازید، یا اس سے بھی زیادہ اجر اور ثواب اس کو ملے گا. کہ امید والی حدیث، اور قرآن بھرا ہوا ہے امید والی آیات سے، اور امید والی احادیث کو بار بار ترغیب کے طور پہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اور صحابہ رضی اللہ عنہم ان کو محفوظ کرتے ہیں. تو فرمایا کہ ومن جاء بالسیئۃ فجزاء سیئۃ سیئۃ مثلہا، برائی اگر کوئی شخص کرتا ہے تو ایک برائی کا بدلہ ایک ہی کی شکل میں ملے گا. ومن تقرب منی شبرا تقربت منہ ذراعا، ومن تقرب منی ذراعا تقربت منہ باعا، ومن اتانی یمشی اتیتہ ہرولہ. ارشاد فرمایا کہ جو ایک بالش میرے قریب آتا ہے میں ایک ہاتھ بھر کے مسافت کے برابر اس کے قریب ہوتا ہوں. اور ارشاد فرمایا کہ جو مجھ سے ایک ہاتھ کے برابر قریب آتا ہے میں اس سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوتا ہوں، اور جو میرے پاس اور میری طرف چل کے آتا ہے فرمایا کہ میں دوڑ کے اس کا استقبال کرتا ہوں. یہ اللہ کی امید والی اور رحمت کی امید والی یہ حدیث ہے، جو کہ حدیث قدسی ہے. اور ساتھ یہ ارشاد فرمائے کہ ومن لقینی بقراب الارض خطیئہ لا یشرک بی شیئہ لقیتہ بمثلہا مغفرہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کوئی شخص زمین کی وسعت کے برابر گناہ لے کے آئے اور ان گناہوں میں شرک نہ ہو، تو میں اتنی ہی وسعت کے برابر رحمت لے کے اس سے ملوں گا. لیکن شرط کیا ہے؟ لا یشرک بی شیئا، میرے ساتھ شرک نہ کیا. تو اللہ کی رحمت اس طرح فرمایا کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس اور نا امید یہ حرام ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے. اور دوسرا پہلو خوف کا ہے، یعنی اللہ تعالی کی رحمت سے امید رکھتے ہوئے یہ نہ ہو کہ انسان نری امید پہ سہارا کرتے ہوئے کبیرہ گناہوں پہ گناہ کیے جاتا رہے، گناہوں پہ گناہ کرتا رہے، کبیرہ گناہوں پہ اصرار کرتا رہے، علنن اور نہارن جہارن عمدن ان گناہوں کو کرتا رہے. یہ بھی مناسب اور جائز نہیں ہے اور یہ حرام ہے. اس لیے کہ جہاں اللہ کی رحمت کی امید رکھی جاتی ہے وہیں اللہ تعالی سے ڈرا بھی جاتا ہے. اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم، اللہ شدید عذاب دینے والا بھی ہے اور مغفرت کرنے والا بھی ہے. دونوں پہلو انسان کے سامنے رہیں. اور خوف کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم لوگ جان لو تمہاری ہنسی میں کمی ہو جائے اور تمہارے رونے میں اضافہ ہو جائے. فغطى اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجوہہم ولہم خنین. متفق علیہ حدیث ہے کہ جب یہ جملہ صحابہ کرام نے سنا تو انہوں نے اپنے سر ڈھانک لیے، سر جھکا لیے اور رونے کی آوازیں نکلنے لگیں. صحابہ کے سینوں سے سسکیوں کی آوازیں نکلنے لگی جب انہوں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اور ایک دوسری روایت میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ عرضت علی الجنۃ والنار فلم ارک الیوم فی الخیر والشر، آج کے دن مجھے جنت اور جہنم دونوں دکھائی گئی ہیں. اور اس کے بعد فرمایا کہ واللہ لو تعلمون ما اعلم، اس ذات کی قسم اس کے قبضے میں میری جان ہے، فرمایا کہ اللہ کی قسم جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم لوگ جاننے لگو تو تمہارے رونے میں اضافہ ہو جائے اور تمہارے ہنسنے میں کمی واقع. تو اس لیے فرمایا کہ اللہ کی رحمت کی امید رکھی جائے اللہ تعالی کی رحمت کا تصور کرتے ہوئے. جب اللہ کی رحمت کا تصور کرے انسان سوچے، امید پیدا ہو کہ اللہ تعالی ہماری مغفرت فرمائیں گے، یقیناً ہماری مغفرت فرمائیں گے. اس لیے کہ اور گناہ تو ہم کرتے ہیں، ہم سے ہوئے ہیں، لیکن کبھی ہم نے شرک نہیں کیا. اور جب شرک نہیں کیا تو اس کا یہ وعدہ ہے کہ جو شرک نہیں کرے گا باقی گناہوں کی بھی مغفرت فرما دے گا. تو یہ امید رکھنی چاہیے. لیکن اپنے گناہوں کو دیکھتے ہوئے انسان اللہ کے عذاب سے ڈرتا بھی رہے. اور اسی لیے علماء نے فرمایا کہ ایمان نام ہے خوف اور امید کی درمیانی حالت کا. امید اور خوف کی درمیانی حالت کو ایمان کہتے ہیں. انسان بالکل اترائے بھی نہیں اور بالکل ڈر کے دنیا کی لذات کو ترک بھی نہ کر دے، بلکہ اللہ کی رحمت کو جب دیکھے اور سنے اور پڑھے تو امید پیدا ہو، اور جب اپنے گناہوں کو دیکھے تو اللہ سے ڈرے اور اللہ کا خوف دل میں سما جائے. یعنی وہ امور کے جن کا تعلق حرام و حلال سے ہے، تو کچھ امور تو وہ ہیں کہ جو انسان کے بنیادی عقائد سے متعلق ہیں. اور یہ جو بنیادی عقائد سے متعلق ہیں ان میں اہم چیزوں کو ہم نے سمجھ لیا اور پڑھ لیا. اب یہ انسان جب اس زندگی میں، اس دنیا میں اپنی زندگی گزارتا ہے تو اس کی، اس دنیا کی زندگی میں اس پہ کئی مراحل آتے ہیں. اور ان مراحل میں آغاز مرحلے کا ہوتا ہے کہ جب یہ اپنی ماں کے پیٹ سے نکل کے دنیا میں آتا ہے، اور اس کے بعد پھر بچپن، لڑکپن، جوانی اور بڑھاپا، اس طریقے پہ یہ سارے مراحل طے کرتا ہے. اب اس دنیا کی زندگی میں اس انسان کو جب یہیں اس زمین کے اوپر رہنا ہے اور ظاہری اسباب دنیا کو اختیار کرنا ہے، تو فرمایا کہ اس سے متعلق کئی اہم امور ہیں. مثلا ایک تو اس انسان کا بنیادی عقیدہ ہے, اور پھر اس انسان کا عمل ہے, اس عمل میں عبادات اور اس عمل میں معاملات دونوں شامل ہیں, اور اسی دنیا کی زندگی میں اس نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جب پیش کرنا ہوتا ہے, خواہ وہ عبادت کرتے ہوئے پیش کرنا ہو یا عام زندگی کو گزارتے ہوئے اپنے شب و روز بسر کرنے ہو, تو فرمایا کہ ہر ایک کام کے لیے شریعت نے آداب مقرر کیے ہیں, اور یہ فرمایا ہے کہ تم فلاں مقام پہ فلاں کام جب کرنا چاہو تو اس کا ادب, اس کا طریقہ یہ ہے, اس کام کے کرتے ہوئے فلاں فلاں قسم کے امور سے تمہیں اجتناب برتنا چاہیے, اور جب اس عمل کو انجام دو تو اس عمل کو اس طریقے سے انجام دو. تو کچھ منہیات ہیں اور کچھ عوامر ہیں, کچھ چیزوں کا حکم دیا گیا اور کچھ سے روکا گیا. تو انسان جب اس زندگی میں اپنے اس دنیا کی زندگی کے شب و روز میں اپنی زندگی گزارتا ہے, اور جب یہ بلوغت کی حد کو پہنچتا ہے تو پھر یہ مکلف بن جاتا ہے کہ اب اس نے گناہوں سے بچنا ہے, نیکیوں پہ عمل کرنا ہے, فرائض اور واجبات کو انجام دینا ہے. تو فرمایا کہ آداب زندگی اور اجتماعی آداب کے سلسلے میں جس چیز کو سب سے زیادہ اسلام نے اہمیت دی ہے وہ اس انسان کے جسم کی ظاہری صفائی ہے. باطنی صفائی تو شرک اور بدعت اور کبیرہ گناہوں سے بچنا ہے, انسان کا ظاہر بھی صاف ہو اور انسان کا باطن بھی صاف ہو. باطنی صفائی اس صورت میں ہوتی ہے کہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب ہو, شرک اور بدعت سے اجتناب ہو, اور دل میں کسی کے لیے حسد اور دوسری برائیاں نہ ہو, اور دل ان بیماریوں سے پاک ہو جن بیماریوں کی وجہ سے اس دل کی ان بیماریوں کا اس انسان کے تمام اعمال پہ اثر پڑتا ہے. مثلا تکبر ہے, اور اسی طریقے پہ حب دنیا ہے, حب جاہ ہے, اور بیماریاں ہیں, یہ ان کا تعلق, یہ قلب کی بیماریاں ہیں. تو ظاہری صفائی سے متعلق ارشاد فرمایا کہ اسلام نے طہارت اور صفائی پہ بہت زور دیا ہے, اس لیے کہ طہارت اور پاکیزگی کا اثر نہ صرف انسان کے ظاہری جسم پہ پڑتا ہے بلکہ یہ اخلاقی حالت اور فکر و خیال کے لیے بھی نہایت ہی ضروری ہے. آپ دیکھیے کہ قرآن پاک کے ادب اور حرمت کا جب معاملہ آیا تو اللہ نے قرآن میں یہ حکم دیا کہ لا یمسہ الا المطہرون, اگر تم پاک نہیں ہو, باوضو نہیں ہو تو قرآن کو ہاتھ مت لگاؤ. تو قرآن کو چھونے کے لیے اور ہاتھ لگانے کے لیے وضو کا ہونا شرط اور ضروری ہے, جس طریقے سے قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا. اور سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام نے صفائی, ستھرا پن, پاکیزگی, طہارت, اس کو اتنی اہمیت دی ہے کہ اس کو آدھا ایمان قرار دیا, جس طریقے پہ صحیح مسلم میں ہے کہ الطہور ستر الایمان, طہارت اور صفائی ایمان کا نصف ہے, ایمان کا نصف ہے, آدھا ایمان ہے طہارت اور صفائی. تو انسان کے وہ اعضاء جو کھلے رہتے ہیں اور نسبتاً زیادہ غبار آلود ہوتے ہیں, مثلاً ہاتھ, پاؤں, چہرہ, سر کے بال وغیرہ, تو ان کا حکم یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے جب وضو کا حکم ملا تو یہ حکم ملا کہ سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو صاف کرو, تین مرتبہ اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو, اور اس کے بعد اپنے منہ کی کلی کرو اور ناک کو صاف کرو, اس لیے کہ چلتے پھرتے ہوئے غبار اور مٹی ناک میں داخل ہو جاتی ہے, بات چیت کرتے ہوئے اور سانس لیتے ہوئے اور کچھ کھاتے پیتے ہوئے مچھی منہ میں بھی چلی جاتی ہے, اس لیے فرمایا کہ منہ کو صاف کرو اور ناک کو صاف کرو, اور چہرے پہ مچھی اور غبار پڑتا ہے تو فرمایا کہ چہرے کو صاف کرو, دونوں ہاتھوں کو صاف کرو اور سر کے بالوں کا مسح کرو، سر کے بالوں کو صاف کرو اور اپنے کانوں کو صاف کرو کہ مچھی بعض اوقات کانوں میں بھی داخل ہو جاتی ہے، اور پاؤں جن سے تم چلتے پھرتے ہو ان پہ بھی اثر پڑتا ہے غبار اور مٹی کا اور چلنے پھرنے کی تھکاوٹ کا. اس مٹی اور غبار کو دور کرنے کے لیے اور اس تھکاوٹ کی وجہ سے پاؤں کو تسکین اور آرام پہنچانے کے لیے پانی سے اس کو دھویا جاتا ہے. تو یہ طہارت کے وہ فائدے ہیں کہ جن کو علماء فقہا اور محدثین نے بیان کیا ہے. تو طہارت کے سلسلے میں فرمایا کہ ہمیں یہ حکم ملتا ہے کہ ہر نماز کے لیے اگر تمہارا وضو نہیں ہے تو فرمایا کہ یہ شرط ہے. نماز کی صحت اور درستگی کے لیے وضو شرط ہے، تو ہر نماز کے لیے انسان وضو کرتا ہے. اور دونوں ہاتھوں کی صفائی کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے ارشاد فرمایا کہ جب تم سو کے اٹھتے ہو تو سو کر اٹھنے کے بعد سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھویا کرو کہ نہ جانے رات کو یہ ہاتھ کہاں کہاں پڑے ہیں. تو طہارت اور صفائی کا حکم دیا گیا، اعضاء جسم کے دھونے کے ساتھ ساتھ پورے جسم کے پسینے کی بدبو اور غبار و مٹی سے اس جسم کو پاک صاف کرنے کے لیے یہ حکم ملا کہ ہفتے میں کم از کم 1 بار ضرور غسل کیا جائے. اور جمعے کے دن کی غسل کی اتنی تاکید کی گئی کہ بعض فقہا کے نزدیک جمعے کے دن کا غسل واجب ہے اور دوسروں کے نزدیک جمعے کے دن کا غسل مسنون ہے، سنت ہے. اسی وجہ سے کہ کم از کم ہفتے میں 1 دن ضرور انسان اپنے پورے جسم کو صاف رکھے، پاک کرے اور طہارت یعنی پانی سے اپنے جسم کو صاف پاک رکھے. اور اگر کوئی شخص مشقت والا عمل کرتا ہے تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ 7 دن کا انتظار کرے، بلکہ وہ روزانہ یا ہر دوسرے تیسرے دن غسل کر سکتا ہے. یہ اس کے جسم کی صفائی اور طہارت کے لحاظ سے ہے کہ جو ہی وہ محسوس کرے کہ جسم سے بو آ رہی ہے اور تھکاوٹ ہے تو روزانہ غسل کرے یا کم از کم ہر دوسرے تیسرے دن غسل کرے. جنابت کی حالت میں غسل کو واجب قرار دیا گیا کہ انسان کے باطن اور ظاہر دونوں کی صفائی ہوتی، اور صفائی ہی کے سلسلے میں دانتوں کی صفائی کا حکم دیا گیا اور مسواک کو مستقل سنت عمل قرار دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے مسواک سے اپنے دانت مبارک صاف کرتے ہیں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صفائی کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے، اور اسی صفائی کے سلسلے میں طہارت کے مسائل کے موضوع پر مستقل درس ہو چکا ہے جس میں طہارت کے اہم مسائل کو ہم نے بیان کر دیا ہے. خصوصاً بیت الخلاء یعنی قضاء حاجت اور استنجا، ان کے آداب اور مسائل وہاں ہم نے بیان کیا کہ اس کے مخصوص آداب ہیں جن آداب کا خیال رکھنا ضروری ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اکثر عذاب قبر پیشاب میں احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے. اکثر عذاب قبر، فرمایا کہ اکثر عذاب قبر میری امت کے ان لوگوں کو ہوتا ہے اور ان لوگوں کو ہوگا جو پیشاب میں احتیاط نہیں کرتے. پیشاب میں احتیاط کرنا اتنا اہم معاملہ ہے کہ اس کی وجہ سے قبر کا عذاب ہوتا ہے. تو اس لیے وہ لوگ کہ جو کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں یا پبلک پارک میں یا سڑکوں اور دوسری جگہوں پہ کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں، اس بات کی کوئی فکر نہیں کرتے کہ ان کی پینٹ یا ان کی سلوار یا ان کے کپڑے یا ان کا جسم یہ پلیت ہو رہا ہے، اس پہ پیشاب کے چھینٹے پڑ رہے ہیں، تو ان کو قبر کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. اور پیشاب کا ادب اور طریقہ یہ ہے کہ انسان بیٹھ کے پیشاب کرے، ایسی جگہ پیشاب کرے کہ جو زمین کچی زمین ہو، اور ایسی زمین ہو کہ وہاں سے پانی کے پیشاب کے وہاں سے پیشاب کے چھینٹے اور پیشاب کے قطرے وہاں لگ کر دوبارہ واپس اس کے جسم یا اس کے کپڑوں کی طرف نہ آئیں. ایسی جگہ پیشاب کرنے کے لیے بیٹھا جائے، اونچی جگہ ہو اور جہاں پیشاب لگے وہ جگہ نیچی ہو تاکہ وہاں کے چھینٹے اٹھ کے اوپر نہ آئیں. یہ جو یورپی طرز پہ ٹائلٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں ان کے اندر طہارت کا حصول بہت ہی مشکل ہے، اس لیے کہ اس کے اندر پہلے سے پانی موجود ہوتا ہے جو یقیناً ناپاک ہوتا ہے. اس ناپاک پانی میں جب انسان بیٹھ کے چھوٹا یا بڑا پیشاب کرتا ہے یقیناً اس کے چھینٹے اٹھ کے اس انسان کی رانوں پہ پڑتے ہیں. تو یا تو یہ ہے کہ دونوں ٹانگیں پوری کی پوری ہر مرتبہ پیشاب کے ساتھ دھوئی جائیں, اور یہ بہت ہی مشکل ہے. اس لیے اپنے ٹوائلٹ اس طریقے پہ آپ بنائیں جس طریقے پہ مسلمانوں کے ٹوائلٹ مسلمان ملکوں میں مسلمان گھروں میں بنتے ہیں, کہ پیشاب ایسی جگہ پڑے جو جگہ نیچی ہو اور جہاں سے چھینٹے اٹھ کے اوپر آنے کا احتمال نہ ہو. یہ ضروری بات ہے اور ضروری عمل ہے. اور پیشاب یعنی چھوٹا پیشاب ہو یا بڑا پیشاب, یہ احتیاط سے کیا جائے, بیٹھ کر کیا جائے, اور بیت الخلاء میں داخل ہوتے ہوئے بایاں پاؤں اندر رکھ کے یہ دعا کی جائے, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اس دعا کو خود بھی پڑھو اور اپنی اولاد کو بھی سکھاؤ, اس لیے کہ عموماً خبیث قسم کے جنات یہ بیت الخلاء میں رہتے ہیں اور وہیں ان کا مسکن ہوتا ہے. خبیث اور غلیظ قسم کے شریر جنات یہ ہر گندی جگہ ہوتے ہیں, اور خاص طور پہ ٹائلٹ یعنی بیت الخلاء یہ مسکن ہے جنات کا, جنات یہیں رہتے ہیں. بہت سارے مریض جب ہمارے پاس آتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بیت الخلاء داخل ہوتے ہوئے انہوں نے دعا نہیں پڑھی تھی, اس لیے جنات نے ان پر حملہ کیا اور ان کو اذیت اور تکلیف پہنچائی. یہ دعا جب انسان پڑھتا ہے گویا کہ اپنے ارد گرد وہ ایک حصار کھینچ دیتا ہے, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. جنات بھی قریب نہیں آتے, شیطان بھی قریب نہیں آتا, اور قضاء حاجت کے لیے بیٹھے ہوئے برے خیالات بھی دل میں نہیں آتے, وسوسہ بھی دل میں پیدا نہیں ہوتا. اور یہ دعا پڑھنی اس لیے بھی ضروری ہے کہ شیطان جب دوسری طرف سے مایوس ہو جاتا ہے تو پھر یہ حملہ کرتا ہے اس انسان کے ذہن اور دل پہ, دل میں وسوسہ پیدا کرتا ہے کہ پتہ نہیں طہارت ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. تو خوب پانی استعمال کیا جاتا ہے, اور ٹوائلٹ میں بیت الخلاء میں بہت دیر لگائی جاتی ہے, گھنٹہ گھنٹہ بیت الخلاء کے اندر لوگ بیٹھے رہتے ہیں اس وسوسے کی وجہ سے کہ طہارت ابھی نہیں ہوئی, ابھی حاجت سے ہم فارغ نہیں ہوئے, ابھی پیشاب پورا نکلا نہیں ہے, کچھ پیشاب باقی ہے, اٹھوں گا تو اور قطرے نکل پڑیں گے. یہ وسوسے کی بیماری ہے, یہ شیطان پیدا کرتا ہے. اور جب آپ دعا پڑھ کے اندر داخل ہوں گے تو دل میں یہ خیال انشاءاللہ نہیں آئے گا. اور جب بیت الخلاء سے فوراً جلدی نکلیں, بیت الخلاء سے جلدی نکلنے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ وہ اچھی جگہ نہیں ہے, وہ اخبار پڑھنے کی جگہ نہیں ہے. بعض ایسے بدنصیب لوگ بھی ہیں کہ جو اخبار جب تک اخبار لے کے نہ بیٹھیں اس وقت تک وہ فارغ نہیں ہوتے. یہ اللہ کا عذاب ہے جو ان پہ مسلط کیا گیا ہے. بعض ایسے ہیں کہ جب تک اپنے منہ میں آگ نہ لیں وہ حاجت سے فارغ نہیں ہو سکتے, یعنی سگریٹ. اللہ کے رسول نے فرمایا اتقوا النار, آگ سے بچو, اتقوا النار, آگ سے بچو, اتقوا النار, آگ سے بچو. ہم نے کہا نہیں, ہم تو صبح سویرے اٹھ کے سب سے پہلا کام یہ کریں گے کہ آگ اپنے منہ میں لیں گے, تو جہنم کے عذاب سے کیسے تم بچو گے؟ تم نے دنیا کی زندگی میں اپنے لیے خود ہی جہنم خریدی, تم پیسہ دے کے جہنم خریدتے ہو اپنے لیے. تو جو دنیا میں اپنے لیے آگ خریدتے ہیں ان کے لیے وہاں بھی دائمی آگ کا عذاب ہے. اس لیے اپنے آپ کو اس دائمی عذاب سے بچانے کے لیے دنیا میں آگ کا یہ عذاب, اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو. تو حمام یعنی بیت الخلاء میں ادب سے بیٹھا جائے, اور انسان احتیاط سے پیشاب کرے, اور اگر پیشاب کے قطروں کے بارے میں شک و شبہ ہو تو کھانسی کر کے اور گلے کو صاف کر کے اس بات کی کوشش کی جائے کہ جو قطرے باقی رہ گئے ہیں وہ نکل جائیں. اور خواتین اپنے مسانے کے اوپر ہاتھ رکھ کر دو تین مرتبہ اگر زور سے پھیریں تو ان کے پیشاب کے جو قطرے باقی ہیں وہ باہر نکل جائیں گے. اور مردوں کے لیے یہ ہے کہ اپنے پیشاب کی جگہ کو اگر وہ تین مرتبہ حرکت دیں یا کھانسی کریں تو اس سے جو قطرے پیشاب کے باقی رہے ہوئے ہوتے ہیں وہ باہر نکل جاتے ہیں, اور اس طریقے سے پیشاب سے فراغت ہو جاتی ہے. تو یقین کر کے انسان اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوئے, اور دونوں ہاتھوں کو دھونے کے بعد پھر شرمگاہ کو دھوئے, چھوٹے پیشاب کی جگہ یا بڑے پیشاب کی جگہ. اور ارشاد فرمایا کہ پھر بھی اگر کسی کو شک ہو تو وہ حمام ہی میں کھڑا ہو جائے اور کھڑا ہو کے کسی کاغذ یا مٹی کے ڈھیلے سے اپنی شرمگاہ کو صاف کرے، پھر بیٹھ جائے اور پھر پانی سے استنجا کرے۔ یہ جو بعض علاقوں میں، ہندوستان اور پاکستان کے بعض علاقوں میں ایک بڑی بری اور قبیح اور گندی عادت ہے، اور افسوس یہ ہے کہ یہ عادت بعض دینداروں میں ہے، تو وہ یہ ہے کہ بعض لوگ جب چھوٹا پیشاب کرتے ہیں تو پیشاب کرتے ہوئے مٹی کے ڈھیلے وہ لیتے ہیں، مٹی کے ڈھیلوں سے اپنا پیشاب وہ خشک کرتے ہیں، اور اس کے بعد مٹی کے ڈھیلے کو پیشاب کی جگہ کے ساتھ لگاتے ہوئے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ایک ہاتھ میں ان کا ازار بند یعنی سلوار ہوتی ہے اور دوسرے ہاتھ سے وہ اپنی پیشاب کی جگہ کو صاف کر رہے ہوتے ہیں۔ اس طریقے میں وہ ٹہلتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، اور بعض لوگ ایک دوسرے سے باتیں بھی کرتے ہیں، جبکہ پیشاب کرتے ہوئے باتیں کرنا حرام ہے۔ ابو داؤد کی ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اللہ اس آدمی پہ اللہ کو غصہ اور غضب آتا ہے جو پیشاب کرتے ہوئے یا بیت الخلاء میں بیٹھے ہوئے دوسروں سے باتیں کرتا ہے۔ تو یہ لوگ چلتے پھرتے ہیں اور دیکھتے ہوں یہ اتنی گھٹیا اور غلیظ اور قبیح صورت ہوتی ہے، بڑی بری صورت ہوتی ہے کہ انسان کھڑا ہوا ادھر ادھر ٹہل رہا ہے اور اس کا ایک ہاتھ ایک جگہ ہے اور دوسرا ہاتھ دوسری جگہ ہے۔ اگر بچے اور خواتین اس منظر کو دیکھیں تو شرم کی وجہ سے وہ دیکھ نہیں سکتے، اور یہ ظاہری طور پہ بڑی بری حرکت ہے۔ علامہ مرتضی زبیدی رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور محدث اور فقیہ گزرے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ یہ بگاڑ کی نہایت ہی مکروہ اور بری صورت ہے، اور اس سے شریعت نے سختی سے منع کیا ہے۔ تو بیت الخلاء میں بیٹھتے ہوئے ہی، بیٹھے ہوئے ہی انسان فراغت حاصل کر لے، اور اگر پھر بھی شک ہو تو ارشاد فرمایا کہ پھر وہ جب استنجا سے فارغ ہو تو پانی کے چند چھینٹے اپنی شرمگاہ اور اپنے پاجامے یا سلوار پہ وہ چھینٹے چھڑک دیں، اور اس سے انشاءاللہ شک سارا دور ہو جائے گا۔ اس لیے کہ ایک صحیح حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام استنجا سے فارغ ہونے کے بعد اپنی پیشاب کی جگہ اور سلوار کا وہ حصہ، یعنی آپ کی تہمت مبارک کا وہ حصہ جو اگلی شرمگاہ سے لگتا تھا، اس پہ آپ پانی کی چھینٹیں یعنی پھینک دیا کرتے تھے، پانی کی چھینٹیں آپ اس مقام پہ پھینکتے تھے۔ اگر کسی انسان کو پھر بھی شک ہو تو اس طریقے پہ وہ شک سے اپنے آپ کو فارغ کرے، اس لیے کہ یہ شک بعض اوقات انسان کو بہت دور لے جاتا ہے۔ تو اطمینان سے انسان فراغت حاصل کرے، اور فراغت کے بعد پھر وہ استنجا کرے، اور استنجا چھوٹا پیشاب ہو یا بڑا پیشاب، دونوں میں استنجا کرنا واجب اور ضروری ہے، اور استنجا سے احتیاط اور آرام کے ساتھ فراغت کے بعد یہ شخص اٹھ کھڑا ہو اور اس کے بعد جا کر یہ وضو کرے۔ تو یہ طہارت کے بعض اہم مسائل تھے جن کو ہم نے یہاں یاد دہانی کے لیے بیان کیا، ورنہ یہ تفصیل کے ساتھ جیسا کہ ہم نے بتایا طہارت کے درس میں تفصیل سے ہم نے ان کو بیان کر دیا ہے۔ صفائی اور طہارت اور پاکیزگی اور ستھرے پن سے متعلق ہم یہ بھی سمجھ لیں کہ انسان کا جسم یہ اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ بنایا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور فرمایا کہ یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک۔ انسان کے سر کے بال یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، ایک طرف یہ بال گرمی اور سردی سے اس کی حفاظت کرتے ہیں، تو دوسری طرف یہ انسان کی خوبصورتی اور جسم کی جاذبیت اور کشش کا سامان اور باعث بھی بنتے ہیں۔ سر کے بالوں کے بارے میں سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں مختلف احادیث میں یہ بات منقول ہے کہ آپ نے سر کے بال رکھے بھی ہیں اور آپ نے اپنے سر کے بالوں کو گونجا دی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال، یہ عموماً آپ نے بڑے بال رکھے ہیں، یعنی یہ لمبے بال ہوتے تھے جن کو ہم زلفیں کہتے ہیں، اور یہ زلفیں کبھی کانوں کی لو